یہ بتانا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اسلام میں کیا درجہ ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور ان کے مولوی ان کو رات دن یہ اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ نہ دے کر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں، مگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ قرآن کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جیسا کہ میں ابھی آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ابتدا میں شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو خدا اور رسول کا اقرار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے ان لوگوں کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں جن پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق جن کو اللہ نے مقام نبوت کے قریب درجہ عطا فرمایا تھا اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیا کرتے تھے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان پر تلوار اٹھاؤں گا۔ تو بالآخر تمام صحابہ کے دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے پر جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تو صاف کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ان مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں۔ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم الکافرون۔ حامیم سجدہ آیت 6 اور 7۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔ زکوٰۃ کی حقیقت۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں، پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس طرح نماز سے انکار کرنے والے کو کافر ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے انکار کرنے والے کو بھی نہ صرف کافر ٹھہرایا گیا بلکہ ان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے اتفاق جہاد کیا۔ اب میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زکوٰۃ دراصل ہے کیا چیز اور اسلام میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ عقل و دانش کا امتحان۔ آپ میں سے بعض لوگ تو ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں جو ہرکس اور ناکس کو دوست بنا لیتے ہیں اور کبھی دوست بناتے وقت آدمی کو پرکھتے نہیں کہ وہ واقعی میں دوست بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دوستی میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بڑی مایوسیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب پرکھ کر ہر طریقے سے جانچ پڑتال کر کے دیکھتے ہیں، پھر جو کوئی ان میں سے سچا مخلص وفادار آدمی ملتا ہے صرف اسی کو دوست بناتے ہیں اور بیکار آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکیم و دانا ہے، اس سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کو اپنا دوست بنا لے گا، اپنی پارٹی میں شامل کر لے گا اور اپنے دربار میں عزت اور قربت کی جگہ دے گا۔ جب انسانوں کی دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر جانچے اور پرکھے کسی کو دوست نہیں بناتے، تو اللہ جو ساری دانائیوں اور حکمتوں کا سر چشمہ ہے، ناممکن ہے کہ وہ جانچنے اور پرکھنے کے بغیر ہر ایک کو اپنی دوستی کا مرتبہ بخش دے. یہ کروڑوں انسان جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ہر قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے سب کے سب اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی اس پارٹی میں، اس حزب اللہ میں شامل کر لیے جائیں، جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی خلافت کا مرتبہ اور آخرت میں تقرب کا مقام عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان، چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ انسانوں میں سے جو کوئی ان پر پورا اترائے وہ تو اللہ کی پارٹی میں آ جائے، اور جو ان پر پورا نہ اترے وہ خود بخود اس پارٹی سے الگ ہو کر رہ جائے، اور وہ خود بھی جان لے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں. یہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم و دانا ہے، اس لیے سب سے پہلا امتحان وہ آدمی کی حکمت اور دانائی کا ہی لیتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں، نرا احمق تو نہیں ہے، اس لیے کہ جاہل اور بیوقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں بن سکتا. جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی میرا مالک اور خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی دعائیں سننے اور مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے مالک ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سچے نبی اور جھوٹے مدعیوں کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں کے فرق کو ٹھیک ٹھیک سمجھے اور پہچان جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے فلاں ذات پاک تو حقیقت میں خدا کی طرف سے ہدایت بخشنے کے لیے آئی ہے، اور فلاں دجال ہے، دھوکہ دینے والا ہے. ایسا شخص دانائی کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور اس کو انسانوں کی بھیڑ بھاڑ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پارٹی کے منتخب امیدواروں میں شامل کر لیتا ہے. باقی لوگ جو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جدھر چاہے بھٹکتے پھریں. اخلاقی قوت کی آزمائش. اس پہلے امتحان میں جو امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں پھر دوسرے امتحان میں شریک ہونا پڑتا ہے. اس دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی میں سچائی اور نیکی کو جان کر اسے قبول کر لینے اور اس پر عمل کرنے کی، اور جھوٹ اور بدی کو جان کر اسے چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں. یہ اپنے نفس کی خواہشات کا، باپ دادا کی تخلیق کا، خاندانی رسموں کا، دنیا کے عام خیالات اور طور طریقوں کا غلام تو نہیں ہے؟ اس میں یہ کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف پاتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بری ہے، مگر پھر بھی اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور دوسری چیز کو جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی حق اور پسندیدہ ہے، مگر اس پر بھی اسے قبول نہیں کرتا. اس امتحان میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی تعریف یہ ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لنفسام لہا، سورہ بقرہ آیت 256۔ یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو اسے وہ جرات کے ساتھ چھوڑ دے، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اور صرف اللہ